ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بزرگان محترم، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو دنیا کہا جاتا ہے. دنیا ایک صفت ہے، اس کا ایک موصوف ہے، الدار الدنیا. دار کا معنی مکان. اسی طرح ایک دوسری دنیا ہے، اسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ بھی صفت ہے، اس کا موصوف بھی الدار الآخرہ. لیکن اتنا استعمال ہونے لگا یہ لفظ کہ اب وہ دار کا لفظ، مکان کا لفظ لوگ بھول گئے اور صرف دنیا آخرت، دنیا آخرت یہی بولنے لگے. یہ دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب. یہ دنوون سے ہے، دنوون کا معنی قریب، اور آخرت کا معنی ہوتا ہے دور، آخر، پیچھے. چونکہ یہ دنیا بالکل قریب ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی اس میں آئے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، وہ اس کے بعد آنے والی ہے. اگرچہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا دنیون سے ہے. دنیون کا معنی ہوتا ہے ذلیل، رذیل، حقیر. اور دنیا اللہ کی نگاہ میں ذلیل، رذیل اور حقیر ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. لیکن عام طور پر علماء نے پہلا ہی معنی لیا ہے کہ دنوون کا معنی قریب. اور یہ دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے، ماں کے پیٹ سے قدم اسی میں سیدھا رکھا، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. حضرات علماء نے قرآن اور حدیث کو خوب کھولا. اللہ کرے کہ ہم قرآن حدیث کو سمجھنے والے بنے. ہمارے حضرت مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، حضرت مفتی صاحب کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں. حضرت نے مجھے ابھی رمضان سے قبل تنبیہ کی، مجھے کہنے لگے تجھے تقریر کی بیماری لگی ہے. پھر مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن قرآن اور حدیث امت کو سمجھاؤ، قصے کہانیوں پہ مت جاؤ، امت کو قرآن اور حدیث سمجھاؤ. اور فرمایا کہ قرآن حدیث میں ایک اثر ہے، اور قرآن حدیث کو بیان کرنے سے یقیناً اثر ہوگا. پھر ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی، فرمایا کہ دیکھو کسی پر اثر ہو تو اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ قرآن حدیث کا کمال ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا کمال ہے، صاحب کلام کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کا کمال ہے. اور اللہ کا کلام، نبی کا کلام اثر کر کے ہی رہتا ہے، تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، یہ اثر کر کے رہتا ہے. ہمارے شیخ تو شیخ ہے واقعتاً, اس زمانے کا کتب ہے کتب, اور فن حدیث میں تو اس وقت عرب و عجم کا امام ہے, عجم کا نہیں عرب و عجم کا, اور ہم نے اس کو بارہا دیکھا. اب تعجب کرو گے کہ مدینہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے علماء اجازت حدیث کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس سال جب بیمار ہوئے حج میں تو مولانا یونس رندیرا جو خدمت پہ رہتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, حرمین کی ساری خدمت انہیں کے ذمہ ہے, بہت حضرت کی خدمت اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی طبیعت زیادہ علیل ہے اور میں اکیلا خدمت کے لیے کافی نہیں ہو پا رہا ہوں, تو بھی آ جا. تو میرے پاس وزٹ ویزا تھا, میں حج کے بعد سیدھا مدینے پہنچ گیا. ایک بڑے مولانا ہندوستان کے تھے, میں کچھ جھلک بتاؤں, ایک بڑے مولانا ہندوستان کے تھے, وہ آئے عیادت کے لیے. انہوں نے کہا میں دعا پڑھتا ہوں, سارے لوگ آمین کہو. اب انہوں نے دعا پڑھنا شروع کیا, صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, صلی اللہ العظیم رب العرش, حدیث شریف میں دعا ہے. حضرت نے آکسیجن یوں لگایا ہوا تھا, آکسیجن ہٹایا, حضرت نے ان کا نام لے کر فرمایا چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, تمہیں عیادت کا طریقہ نہیں معلوم. مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت نے کیا بیان کیا اس بیماری میں بھی, جبکہ پریشر اس وقت چل رہا تھا 45 پر, 45 پر تھا. فرمایا چپ ہو جاؤ, تمہیں عیادت کا طریقہ نہیں معلوم. مریض کے پاس جاؤ تو تسلی اور شفا کی باتیں کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مریض کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی اور شفا کی, بڑے اچھے چہرہ اچھا لگتا ہے آپ کا, بہت جلدی آپ اچھے ہو جاؤ گے. ہم نے تو حضرت کچھ اور ہی سنا تھا, یہاں آ کر دیکھا تو بڑے اچھے آپ, تو تسلی کی باتیں کرو تاکہ اس کو اطمینان ہو. اور دعا دل میں دینا چاہیے زبان سے نہیں. فرمایا تم تو زبان سے دعا پڑھ کے مجھے یہ بتا رہے ہو کہ میں بہت بیمار ہوں. عجیب, دو حدیثوں کے درمیان تطبیق بیان کی, دونوں روایتیں بخاری شریف کی ہے. مریض کے سامنے تسلی کی باتیں کرو اور مریض کے لیے دعا دل میں کرو, اس کو ڈراؤ مت. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس کو ڈراتے ہیں, اوہو چہرہ بہت فیکا پڑ گیا آپ کا, بہت دبلے ہو گئے آپ, تو اب لگتا ہے قبر میں جاؤ گے. ہم ڈراتے ہیں, بڑی سے بڑی بیماری میں بھی ہمارا تشفی اور تسلی کا کلمہ کہنا یہ مریض کے لیے آدھی شفا کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا. اسی میں ایک بات آئی, ایک صاحب ایک کتاب لے کر آئے, امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب تھی چھوٹی سی, تو حضرت نے آکسیجن ہٹوایا, بات آئی تو مجھے ایک دو بات یاد آ گئی. حضرت نے فرمایا امام شافعی امامت دنیا تھے, امام شافعی امامت دنیا تھے. فرمایا امام شافعی کے ملفوظات میں ہے کہ مجھے دو چیزیں بڑی پیاری ہے, اہل اللہ سے دوستی اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے ساتھ مناجات کرنا, مجھے دو چیزیں بڑی پیاری, اہل اللہ سے دوستی, عام دوستیاں نہیں, ہاں ہاں ہوں ہوں جو ہنسنے کی سب دوستیاں ہیں, یہ دوستیاں نہیں, یہ تو سب وقتی اور غرضی دوستیاں ہیں. ہمارے پاس پیسے ہیں تو سب دوست ہیں, اور کل کو فقیری آئے تو سب دشمن, منہ پھیر لیتے ہیں. ہاں ایسے بھی ہم نے دیکھے. ابھی کینیڈا میں ایک صاحب نے اپنا حال مجھے سنایا کہ مولانا ایک وقت تھا کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے تھے, گولڈ کا کاروبار تھا, اور ایک وقت میرا ایسا آیا کہ میں مسجد میں مسافر کے لیے کسی کے پاس کھڑا ہوتا تھا, لوگ منہ پھیر کر بھاگ جاتے تھے. دنیا تو غرضی دوستی, اہل اللہ کی دوستی ان کو کوئی غرض نہیں, اللہ والوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ صرف خالصتاً. میں نے ایک جملہ سنایا کہ اہل اللہ کا حال کیا ہے, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قلوب الابرار قبور الاسرار, بہت پیارا جملہ فرمایا, قلوب الابرار قبور الاسرار, اللہ والوں کا دل جو ہوتا ہے نا وہ تمام رازوں کے لیے قبرستان ہوتا ہے, وہ کسی کے راز کو سن کر دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے کہ یہ آئے تھے ان کے یہ حال, یہ آئے تھے یہ حال ان کا, یہ حال ان کا, اس طرح لوگوں کے حالات کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے کسی کو ذلیل نہیں کرتے. قلوب الابرار قبور الاسرار, فرمایا مجھے اللہ والوں سے دوستی بہت پسند اور رات کے آخری پہر میں اٹھنا بہت پسند. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب. بھائی امت کو جو کچھ ملا ہے رات کے آخری پہر میں مانگنے سے ملا, امت کو جو ملا وہ رات کے آخری پہر میں مانگنے سے ملا. آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ساری زندگی میرا نبی اس نماز میں تڑپتا رہا, ساری زندگی تہجد میں تڑپتا رہا, کوئی تو وجہ تھی. کیا ضرورت پڑی تھی اس نبی کو کہ جو رات پورا دن یہاں دوڑ رہا ہے وہاں دوڑ رہا ہے, یہ حالات وہ حالات, کیا وہ تھکتے نہیں تھے؟ تھکاوت ان کو بھی ہوتی تھی, لیکن یہ نماز سے ایسی دی, نماز دی. ہر آدمی اپنے محبوب سے خلوت چاہتا ہے, یہ نماز خلوت کی ہے, رات کی اندھیریوں کی نماز ہے. میں نے 20ویں روزے کو وہاں بہت سارے 60-70 آدمی اعتکاف میں بیٹھے جس مسجد میں میں تھا کینیڈا میں, تو میں نے کہا کہ دیکھو اعتکاف کا مطلب سمجھو, یہ بہت ضروری ہے. اعتکاف کا مطلب نمازیں پڑھنا نہیں, نماز تو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ بھی پڑھ رہے. اعتکاف کا مطلب روزے رکھنا نہیں, روزے تو یہ بھی رکھ رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے. تہجد تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے, ذکر وہ بھی کر رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے, سارے اعمال کر رہے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ بھی کر رہے ہیں. پھر اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے یعنی حضرت تھانوی نے فرمایا اعتکاف کا مطلب تخلیہ و تجلیہ, دو جملے دو لفظ تخلیہ و تجلیہ. تخلیہ کا معنی خلوت, ایک عشرہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی اختیار کر لے, خلوت کہ میں دنیا نہیں آنے دوں گا, دوست کو نہیں آنے دوں گا, بس تعلق تو اس سے ہوگا. تخلیہ, یا تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں دن بھر فون بھی جاری ہے, تخلیہ ہوا ہی کام, ٹیبلٹ بھی لے کر آیا ہے, اسے کوئی تخلیہ کہتا ہے؟ باتیں بھی خوب جاری ہے, اسے کوئی تخلیہ کہتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب تخلیہ, بالکل خلوت ہو جائے. اور جب خلوت ہوگی اور خلوت میں تعلق مع اللہ ہوگا اور دل دنیا سے اور اہل دنیا سے صاف ہوگا تو اب تجلیہ, اللہ نور اتارے گا, تخلیہ و تجلیہ. اور حضرت نے آگے فرمایا مزید اگر صحبت شیخ نصیب ہو جائے تو نور نلا نور, مزید اگر صحبت شیخ نصیب ہو جائے تو نور نلا نور, لیکن اگر صحبت شیخ نہیں بھی ہے تو اس کی خلوت کی زندگی اس کے دل کو نورانی بنا دے گی. فرمایا نبی پر وحی اتارنا تھا تو حق تعالی نے 6 مہینے تک تخلیہ کرایا غار حرا میں, تخلیہ جاؤ غار حرا میں جاؤ اکیلے. اور جب غار حرا میں حضرت کا دل صاف شفاف ہو گیا تو حق تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے سے ان کے دل کو مجلا فرمایا, منور فرمایا. تو بہرحال میرے بھائیو, میں تو کہہ رہا تھا کہ قرآن حدیث یہ دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کی دنیا کو سنوار دیتی ہے. حضرت نے تو اس میں بہت ساری باتیں فرمائی تھی. امام شافعی کا تذکرہ آیا, فرمایا امام امامت دنیا تھے, فرمایا میں نے ائمہ اربع میں صرف امام شافعی کو خواب میں دیکھا. حضرت نے اسی وقت فرمایا بیماری میں, میں نے صرف امام شافعی کو خواب میں دیکھا. تو میں نے خواب میں حضرت سے پوچھا, حضرت آپ کی اولاد, امام شافعی کی اولاد نہیں تھی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد, تو امام شافعی نے کتاب الام اٹھائی جو حضرت کی زندگی کی آخری تصنیف, اس کو اٹھا کر فرمایا یہ میری اولاد. فرمایا مجھے اس سے دل میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کبھی کبھی جسمانی اولاد کے مقابلے میں روحانی اولاد سے زیادہ نفع ہوتا ہے, کبھی جسمانی اولاد سے اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا روحانی اولاد سے, کتابوں سے یا شاگردوں سے جو نفع ہوتا ہے وہ جسمانی اولاد سے نہیں ہوتا. اسی مجلس میں حضرت نے سوتے سوتے فرمایا میں نے خلفائے اربعہ میں صرف ابو بکر صدیق کو خواب میں دیکھا. پھر فرمایا ابو بکر بڑے خوبصورت, حضرت کے الفاظ میں بڑے میاں بڑے خوبصورت. فرمایا جب میں نے صدیق اکبر کو اتنے خوبصورت دیکھے تو دل میں یہ آیا بڑے میاں اتنے خوبصورت ہے تو عائشہ کتنی خوبصورت ہوگی. حضرت فرماتے ہیں اس سے ایک مسئلہ میرے سمجھ میں اور آیا کہ نبی علیہ السلام کا میلان حضرت عائشہ کی طرف صرف علم اور تقویٰ کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ خوبصورتی کی بنیاد پر بھی تھا. معلوم ہوتا ہے کہ علم اور تقویٰ کے بعد خوبصورتی بھی ہو تو نور نلا نور. کیسے مسائل کا استنباط فرما رہے ہیں. تو بہرحال قرآن حدیث اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے دو سرمایے ہم کو دیے, امت کو بننے کے لیے انہی دو کو پکڑنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں پکڑا تو ایران توران کے واقعات سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم کیسے اللہ مضامین کو بیان کرتا ہے. ایک مسئلہ بہت چلا ہے کینیڈا میں, میں نے خوب کھل کر بیان کیا اس کو, یہاں بھی شاید ہو, کہ آج کل ہمارے جوانوں کے دماغ میں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھے کہ جس دن دماغ میں یہ آ گیا کہ اللہ ہے یا نہیں, یہ شک ہو گیا اور شک کی بنیاد پر ایمان سے نکل گیا, ایک مسئلہ ہو گیا. ایمان نام ہے یقین کا, اور جب اللہ ہے یا نہیں تو شک ہوا, اور شک کی بنیاد پر انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اور کئی نوجوان اس وقت ایسے ہیں کہ جن کے دماغ میں یہ مسئلہ ہے, کئی نوجوان. میرے بھائیوں اس وقت ہمارے جوانوں میں سب سے بڑی محنت کی ضرورت ہے, سب سے بڑی محنت کی, جس محنت کی ضرورت ہے وہ ان کے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. میں نے تو ابھی کئی جگہوں پر کہا کہ ان ممالک میں بخاری شریف تو بہت بڑی بات ہے, سب سے بڑی بخاری شریف تو تعلیم الاسلام ہے. ابھی سب سے بڑی بخاری شریف اس وقت تعلیم الاسلام ہے, جس کو بہت پختہ طریق پر امت میں بھرنے کی ضرورت ہے. جن بچوں کے دماغوں میں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, یہ مسائل سیکھ کر آ رہے ہیں غیر سے اور ٹیلی ویژن سے, ان کے سامنے کچھ اور دلائل دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی دلائل پیش کریں. اور قرآن نے جس انداز سے توحید کو بیان کیا ہے اس انداز سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. جس مضبوطی سے قرآن, کبھی اللہ آسمان کی مثال, کبھی زمین کی مثال, کبھی جانور کی مثال, کبھی کس کی کبھی, اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ دلائل کو پیش کر رہا ہے. اور پھر اللہ نے ایک بات قرآن میں فرمائی, لو کان فیہما آلیہتن الا اللہ لفسدتا, ایک ہی جملے میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا کہ کسی ملک اور کسی کنٹری میں دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے, اور جہاں دو پرائم منسٹروں کا مسئلہ ہوگا ایک یہ بھی دعوے دار ایک یہ بھی دعوے دار, وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ ملک ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ یہ اپنی چاہت پر چلائے گا, یہ اپنی چاہت پر چلائے گا, اور دونوں کی چاہتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوگی. یہ چاہے گا میں اس کے آدمیوں کو زیر کروں, اور یہ چاہے گا کہ میں اس کے آدمیوں کو زیر کروں, یہ چاہے گا اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑ دوں, یہ چاہے گا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑ دوں. دو بادشاہ ایک ملک میں کبھی حکومت نہیں کر سکتے ہیں. اگر کائنات میں دو رب ہوتے تو یہ دنیا اس طرح چل ہی نہیں سکتی تھی, نہ آسمان سیدھا رہتا, نہ زمین سیدھی رہتی, نہ یہ جانور سیدھے رہتے, نہ اور کوئی چیز سیدھی رہتی. ان تمام کا ایک معیار پر چلنا کہ اربوں خربوں سال ہو گئے, آفتاب اپنے ہی معیار پر چل رہا ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں, سردی گرمی اور بارش کے اعتبار سے, چاند اپنے معیار پر چل رہا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں, سردی گرمی اور بارش کے اعتبار سے, ستاروں کا اپنے معیار پر نکلنا, زمین کا اپنے معیار پر ٹھہرنا, پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ذرہ برابر نہ ہٹنا, عجیب و غریب نظام. بعض جگہوں پر سمندر کی سطح بستیوں سے اوپر ہے, بعض جگہوں پر وہاں بتاتے ہیں کہ یہاں سمندری سطح سے بستی اتنی نیچی ہے, اور سمندری سطح 10 فٹ اونچے ہیں, 15 فٹ اونچے ہیں, لیکن اس کے باوجود کون ذات ہے, وہ کون ذات ہے کہ جو سمندر کے اونچا ہوتے ہوئے بھی ہماری بستیوں میں پانی کو نہیں آنے دیتا. ہم صرف انہی مسائل پر غور کر لیں تو ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, یہ ملک درہم, یہ دنیا ختم ہو جاتی اگر دو خدا ہوتے تو. یہ خدا کی توحید کی سب سے بڑی دلیل, اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. بہرحال اس وقت بڑے مسائل ہیں امت کے سامنے, ان جوانوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آج جو یلغار ہے, آج جو مقابلہ ہو رہا ہے, وہ مقابلہ تیر و تفنگ کا نہیں ہے, ذہنوں کے ذریعے سے انسان کو مرتد بنانے کے مسائل چل رہے ہیں, تاکہ ردت آ جائے, میرے سر پر توپی بھی رہے اور میں نام کا محمد حنیف بھی رہوں اور قاسم بھی رہوں اور فلاں بھی رہوں لیکن اپنا ایمان کھو بیٹھوں, اس کی سازشیں ہیں. ایسے وقت میں ہمارا معیار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو قرآن کریم ہے اور احادیث مبارکہ. قرآن جس انداز سے بولتا ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. کیسی عجیب دلیل اللہ دے رہا ہے. وہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے کہ تم دودھ کا پیالہ اتارے ہو, دودھ کا پیالہ پینے کے لیے ایک منٹ رک جا, تو اس پر غور کر, جس جگہ سے یہ دودھ, میں آرٹیفیشل دودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ مصنوعی پاؤڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اوریجنل دودھ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ایک منٹ تو رک جا اور اس پر غور کر, میں نے جس جانور سے اس دودھ کو اتارا وہیں پر گوبر بھی تھا, وہیں پر ساتھ میں پیشاب بھی تھا, اور جہاں سے دودھ اتر رہا تھا اسی میں خون بھی تھا, لیکن جب میں نے دودھ دیا تو نہ گوبر کی بدبو, نہ پیشاب کی بدبو, نہ خون کی رنگت, تینوں سے صاف ستھرا بنا کر کے میں نے تجھ کو صاف دودھ دیا. یہ تو بتا کہ او میرے بندے, ان تمام کے بیچ سے صاف ستھرا دودھ نکالنے والی ذات کون ہے؟ اگر تو اسی پر غور کرے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, علامہ راضی فرماتے ہیں کہ عبارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. عبارت النص کا معنی ہوتا ہے ظاہری عبارت سے, ظاہری آیت سے, لیکن راضی کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں اشارت النص. اندر میں ایک اشارہ ہے اللہ کا. کیا اشارہ ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے, یہ جو میں نے دودھ دیا اگر اس میں ذرا سی گوبر کی بدبو لے آؤں، اگر اس میں خون کی رنگت لے آؤں، اگر اس میں پیشاب کی بدبو لے آؤں، تو میرے بندے تو خود فیصلہ کر تو کیا کرے گا اس دودھ کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ تو پوری بالٹی اٹھا کر کے پھینک دے گا اور تو اس کو نہیں پیے گا۔ فرمایا جیسے تو ذرا سی ملاوٹ پر اس دودھ کو پھینک دیتا ہے، یاد رکھ تیرے اعمال میں ریاکاری کی ذرا سی ملاوٹ ہوگی میں بھی تیرے عمل کو کل اسی طرح پھینک دوں گا۔ ایک عبارت النس سے مسئلہ اور ایک اشارت النس، ایک ہی آیت میں دو مسئلے۔ قرآن ایک عجیب و غریب کتاب ہے۔ یا ایھا المزمل، سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کملی اور کر سونے والے، یا ایھا المدثر، مدثر کا ترجمہ سارے لوگ کرتے ہیں کملی اور کر سونے والے۔ اسمعی نے عجیب ترجمہ کیا، اسمعی امام النحو ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا عجیب ترجمہ کیا، کہتے ہیں مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں جس نے گھونسلہ بنایا اور وہ گھونسلہ ٹوٹ گیا، اس کے تنکے بکھر گئے اور وہ پرندہ ایک ایک تنکے کو اٹھا کر دوبارہ گھونسلہ بناتا ہے، اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں اور وہ جو گھونسلہ بنا رہا ہے اس کو دثر کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہمارے نبی پر اللہ نے کیوں بولا، یا ایھا المدثر؟ اسمعی کہتے ہیں کہ اصل میں پیغمبر کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے محبوب، میرے انبیاء کے ذریعے سے میری شریعت کا جو گھونسلہ تعمیر کیا گیا تھا، میرے انبیاء نے شریعت کا جو گھونسلہ بنایا تھا، دور جاہلیت کے لوگوں نے اس گھونسلے کو توڑ دیا اور اس کے تنکے بکھر گئے، پیغمبر اب آپ اٹھئے اور اسلام کے ایک ایک تنکے کو اٹھا کر دوبارہ اسلام کے گھونسلے کو تعمیر فرمائیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا المدثر۔ تو قرآن جو ہے نا میرے بھائیوں، ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نبی علیہ السلام کو بہت ستانے والی، بہت ستانے والی، یہ یوں کہا کرتی تھی مکی زندگی میں کہ محمد زندہ ملے تو چہرہ نوچ ڈالوں گی اور محمد مردہ ملے تو کان ناک کاٹ کر گلے کا ہار بناؤں گی۔ بڑی دشمن۔ فتح مکہ ہوا، حالات پر سکون ہوئے تو یہ چھپتی چھپاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر تو ان کی روایتوں سے کئی مسئلے ثابت ہوئے، یہ ہندا جو ہے پھر حضرت ہندا بنی۔ ایک مرتبہ آئی حضور کی خدمت میں اسلام کے بعد اور حضرت سے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ابو سفیان بخیل ہے، خرچ نہیں دیتا، رجل مسیق بڑا بخیل ہے، میرا خرچ نہیں دیتا، میں چپکے سے اس کے مال سے چرا سکتی ہوں؟ بخاری شریف میں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا خودی ما یکفی کی و ولدی کی، تو اس کے پینٹ سے، اس کے جیب سے اتنا لے سکتی ہے جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت نے ہدایت دی، معلوم ہوتا ہے کوئی بخیل ہو تو بیوی کو اجازت ہے، تم میں سے اگر کوئی بخیل ہو تو بیوی کو اجازت ہے۔ خودی ما یکفی کی و ولدی کی، چپکے سے لے سکتی ہو لیکن اتنا لینا جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، اس سے زائد لے گی تو پھر چوری میں شمار ہوگا، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ یہ حضرت ہندا کی روایت سے مسئلہ ثابت ہوا اور علماء نے اس روایت سے 32 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہی وہ عورت ہیں جو دشمن تھی، ستا رہی تھی، حضرت کی خدمت میں آئی فتح مکہ کے بعد کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، اور تعجب کرو گے میرے بھائیو کہ میرے آقا نے ماضی کی زندگی پر ایک طعنہ نہیں دیا، اللہ اکبر, ایک تانہ نہیں دیا. ہائے کہاں ہماری زندگی, کہاں ان کی زندگی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بات بات میں تانے, ہنسی مذاق میں تانے, اور پھر بعض لوگ تو بولتے بھی ہیں ہنسنے ہنسنے میں سنا دیا. اسوار سوام کے کئی لائق ہو اپنے ہنسنے ہنسنے میں تانے. حضرت نے ہنسنے میں بھی تانا نہیں دیا. تبرانی کی روایت ہے, چلو تبرانی تو آپ کہاں دیکھنے جاؤ گے, مول صاحب کے پاس بیٹھو تو تبرانی آپ کو دکھائیں گے. یہ علماء جو ہیں ان کے پاس بیٹھو, تبرانی نہیں دیکھتے, حیات الصحابہ تو دیکھتے ہو, یہاں بھی ہوگی حیات الصحابہ. حیات الصحابہ میں بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے حیات الصحابہ کے باب میں کہ میری نظر میں 1400 سال میں صحابہ کی زندگی پر ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جو عجیزم ولی یوسف نے لکھی ہے. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ملتی صحابہ کی زندگی پر. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عموماً صحابہ کرام کی خواب میں زیارت فرماتے رہتے تھے. بڑی عجیب و غریب یہ کتاب ہے. اس میں واقعہ لکھا ہے وہی جو تبرانی میں ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکریمہ فتح مکہ کے وقت اس کو بھی ڈر لگا, وہ بھی بھاگ گیا, چونکہ ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی اکریمہ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ, وہ بھاگ گیا. لیکن اکریمہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں. حضرت نے فرمایا بالکل منظور ہے. اس نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد کہا کہ حضرت میں اپنے شوہر کو بھی لانا چاہتی ہوں اکریمہ کو, آپ امن دو گے؟ حضرت نے فرمایا جس کو تو نے امن دیا اس کو میں نے امن دیا, جا لیا. اب وہ تلاش کرتی ہوئی گئی, سمندر کے کنارے اکریمہ تھے اور یمن کے لیے جانے پر تیار تھے, سمجھا بجایا لے آئی. یوں کہا کہ حضرت یاد کر رہے ہیں چلیے, کہا ماریں گے تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں, میں نے امن لیا ہے. سمجھا کر لے آئی اور حضرت کو اطلاع بھیجی کہ اللہ کے حبیب میں اپنے شوہر کو لے کر آ رہی ہوں. حضرت مکے ہی میں تھے. افو, میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں واقعتا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ان سے یوں فرمایا کہ اکریمہ آ رہا ہے, جب وہ یہاں مجلس میں آ جائیں تو تم میں سے کوئی بھی اس کے باپ ابو جہل کی برائی نہ کرنا, اس لیے کہ اس کے باپ کی برائی سے اس کے بیٹے کو ٹھیس پہنچے گی, میں اس کے بیٹے کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا. کیسا نبی ہے, اس کی زندگی کیسی تھی, اور ہم ہی ان کے ماننے والے ہیں, لیکن ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ہم سے کسی کی عزت دیکھی نہیں جاتی, ہم سے کسی کا مقام دیکھا نہیں جاتا, ہم سے کسی کی بیٹی کا اچھے نکاح دیکھے نہیں جاتے, ہم سے کسی کا کاروبار دیکھا نہیں جاتا, ہم سے کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی. ہمارے دل بڑے عجیب ہو چکے ہیں. ہمارا ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ باطن جو ہے نا, بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری, بہت بڑا محدث ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, کتاب الحج میں جب حجر اسود کا بیان آتا ہے تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی ایک بات نقل کی. فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو جب اللہ نے اتارا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, مسلم کی روایت ہے, ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید تھا وہ, سودتہ خطایا بنی آدم, لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں نے چوس چوس کر اس کو کالا کر دیا. اس روایت پر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پتھر جیسا سخت ترین چیز جب اس پر تیرے گناہوں کا اثر ہوا تو تیرا دل تو گوشت کا بنا ہوا ہے, کیا یہ سیاہ نہیں ہو جاتا؟ کیا یہ کالا نہیں ہو جاتا؟ ہمارے قلوب جو ہے نا، ہمارے دل جو ہے انتہائی سیاہ پنے میں انہی بیماریوں کی وجہ سے، جو باطنی امراض ہیں، یہ باطنی امراض بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک. میں نے صبح بھی وہاں یہ حدیث میں ایک روایت پیش کی تھی لمبی، اس کا میں نے ایک ٹکڑا آخر میں کہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کل الناس معافن ومبتلا فرحموا علی المبتلا واحمد اللہ علی العافیہ. میں نے کہا تھا اس روایت کو کھولنا چاہو تو بہت کچھ ہے. حضرت نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی، کچھ لوگ تو حالات میں مبتلا ہے اور کچھ لوگ عافیت میں ہیں. فرمایا جو بیچارے مبتلا ہیں ان کو دیکھ کر ہنسو مت، بلکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. رحمت کی دعا، ہاسپٹلوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں، رحمت کی دعا. غریبی میں ہے، رحمت کی دعا. حالات میں ہے، رحمت کی دعا. اور اسی پر بات مجھے یاد آ گئی تھی جو میں نے کہا تھا، اللہ کا احسان مانو. اللہ نے ہمیں دینے والے بنائے، مانگنے والے نہیں بنائے. میرے آقا نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلا. ہاں بخاری شریف کی روایت ہے الید العلیا خیر من ید السفلا. حضرت نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے، اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے افضل ہے. اور حضرت ایک بخاری شریف میں تو عجیب روایت، ایک صحابی آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب میں رات میں مال لے کر نکلا، اور رات میں اس لیے نکلا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس کو دوں. فرمایا حضرت میں نے ایک آدمی کو مال دے دیا، صبح کو شور ہوا کہ وہ تو مالدار تھا، تو اب میرا مسئلہ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا بڑا عجیب جواب ہے، آئے ہائے ہمارے کتنے مسائل حل ہو جاتے. لگتا یہ ہے وہ نفلی صدقہ لے کر نکلے تھے، زکات نہیں تھی، نفلی صدقہ. تو حضرت نے فرمایا اچھا ہوا کسی مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اگر وہ نہیں دیتا ہوگا تو اس کو اللہ تیری وجہ سے دینے کی توفیق دے دے گا. کیسا جواب میرا نبی دے رہا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت میں دوسرے دن نکلا، اور رات میں میں نکلا کہ چلو چپکے سے کسی کو اندھیرے میں دے دوں. حضرت میں نے کسی کو دے دیا، مجھے نہیں پتا کہ کون. صبح شور ہوا کہ کوئی زانیہ کے ہاتھ میں میرا مال چلا گیا. حضرت نے فرمایا بہت اچھا ہوا ادا ہو گیا. کیوں؟ فرمایا بہت ممکن ہے کہ تیرے مال کے دینے سے وہ اس بدفعلی سے بچ جائے، اس لیے کہ اس کی مجبوری اس کو لے جاتی ہو. آئے آئے. کیسے حضرت بتاتے جا رہے ہیں. تیسرے دن وہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا عجیب مسئلہ ہوا، آج تو میں نے رات میں کسی کو چپکے سے دیا، صبح کو پتا چلا کہ میرے بیٹے ہی کے ہاتھ میں چلا گیا، وہ تو میرا بیٹا تھا. تو اب حضرت کیا فرماتے ہیں مسکرا کر؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھا ہوا، بیٹا تو نفلی مال تھا، وہ تو للہ تھا، تو دے سکتے، کوئی عرض نہیں. حضرت نے فرمایا ان کے بیٹے کو بلا کر یا معن لک ما اخذت، بیٹے تم نے جو لیا وہ تمہارا ہو گیا، اور باپ سے کہا تم نے جو دیا وہ تمہارا، وہ اس کا ثواب تم کو مل گیا. اور پھر حضرت نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو، اللہ صدقے سے زیادہ عطا کرتا ہے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ کیسے ہمارے دل کی دنیا جو ہے نا بہت بگڑ گئی، بہت بگڑ گئی. ہاں میرے بھائیو اپنا دل وسیع رکھو، دلوں کو صاف رکھو. امام غزالی نے لکھا ہے کہ حق تعالی نے صاف ستھری روح دی ہے، لائق بناؤ کہ صاف ستھری اللہ کے پاس جائے، اور اگر گندی کر کے ہم بھیجیں گے تو اللہ کہے گا ضرورت نہیں ہے، جا سافلین میں، تیرے اندر سے تو بدبو آ رہی ہے، کہیں دھتکار نہ دے ہم کو. تو حقیقت یہ ہے کہ باطنی بیماریاں جو ہے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیچارے حالات میں ہیں، قرض میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، مجبوریوں میں ہیں، ارحمو ان کے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ ان پر ہنسو، ان کے لیے دعا کرو. ہاں ان کے لیے دعا. اور فرمایا تم عافیت میں ہو تو اپنے اللہ کی تعریف کرو، وحمد اللہ علی العافیہ، اللہ کی تعریف. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے ہم کو دینے والے بنائے، اس پر شکر گزار ہو، اللہ کا خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والے بنائے. اور بھائی ایک وقت تو وہاں انگلینڈ میں، میں گلوستر میں تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں پڑھنے کے زمانے کے، راندیر میں میرے ساتھ تھے، وہ چندہ کرنے آتے ہیں بیچارے وہاں، تو آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے مل صاحب وہ روایت کب ظاہر ہوگی کہ جس میں یوں آتا ہے کہ کوئی زکات لے کر نکلے گا تو کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا، اور وہ یوں کہے گا کہ کل آتا تو لے لیتا، اب آج تو میں ہی خود دینے والا بن گیا ہوں. میں نے کہا کیا پریشانی کیا ہے؟ کہ مول صاحب برف مت تھاکی چالا، پانچ پانچ پاؤں نارو دھکا کھائے مری چالا ان کی. میں نے ان کو تسلی، وہ تو خیر ایسے ہی کہہ رہے تھے، میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، بہت بڑا اللہ کا کام ہے، اس کو تھوڑے سے اخلاص کے ساتھ کر لیں ہم تو الحمدللہ. اس کی وجہ سے اگر کسی بچے کی زندگی بن گئی تو صرف پڑھانے والے ہی کو ثواب نہیں ملتا ہے، اس کے پیچھے بھیک مانگنے والوں کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے، بہت بڑی بات ہے. خیر مجھے تو کچھ اور کہنا تھا کہ وہ اکرمہ، فرمایا وہ آ جائیں تو کوئی برائی نہ کرنا اس کی، اس کے باپ کی برائی سے اس کو ٹھیس پہنچے گی. اکرمہ آ گئے، حضرت بڑے پرتپاک انداز میں کھڑے ہوئے، بڑے پرتپاک انداز میں. معنی کا کیسے پرتپاک انداز میں؟ روایت میں ہے حضرت کا ابا جو تھا نا وہ پیچھے گر گیا، حضرت نے یوں معنی کا فرمایا اور کان میں کوئی بات کہی جو اکرمہ نے اسلام لانے کے بعد بیان فرمائی. کیا کہا اکرمہ نے؟ کہا مجھے معانقہ کرتے ہوئے حضرت نے یوں کہا، اکرمہ تم کیوں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. ہائے ہائے کس کو کہہ رہے، جو بدر میں، احد میں، خندق میں کود کود کر فلانگ فلانگ کراتا تھا، اس کو حضرت فرما رہے. ہاں میرے بھائیو، امت کے دل ایسے جیتے میرے نبی نے، امت کے دل ایسے جیتے ہیں، امت کے دل تانوں سے نہیں جیتے جاتے، امت کے دل برائیوں سے نہیں جیتے جاتے، امت کے دل محبت سے جیتے جاتے. اور وہ محبت حضور نے دی، وہ محبت حضور نے دی صحابہ کو. ہر صحابی یہ سمجھتا تھا، ہر صحابی کہ سب سے زیادہ محبت حضور کو مجھے سے، ہر صحابی یہ سمجھتا. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اہل علم بڑے محظوظ ہوں گے. شاہ عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نبی کی کیا تعریف اور صحابی کی کیا تعریف، دو بات، نبی کی کیا تعریف، صحابی کی کیا تعریف. ہمارے اکابر کو تو اللہ نے جو عشق رسول بھی دیا تھا، عشق مولا بھی دیا تھا، اور علم بھی دیا تھا، اور عمل بھی دیا تھا، سبھی سے بھرپور تھے، سبھی سے بھرپور. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت اتنے سارے انبیاء گزرے، کسی نبی کو اللہ نے زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا، عیسیٰ ہی کو کیوں اٹھایا، کسی کو نہیں اٹھایا، آخر عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں بہت آئی اس لیے، تو مصیبتیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء پر آئی. اگر کوئی یوں کہے کہ عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، تو آپ سے پہلے بھی اولو العزم پیغمبر گزرے، عیسیٰ ہی کو کیوں اٹھایا؟ اب یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب ہم جیسوں کی کھوپڑیوں میں کبھی نہیں آئے گا کہ کیا جواب دیا جائے اس کا. شاہ صاحب نے بر وقت جواب دیا، شاہ صاحب نے فرمایا اس کے بعد آخری نبی آنے والا ہے، اس کو بالجسد والروح زندہ آسمانی سفر معراج کا ہونے والا ہے، تو اس کے مقدمے کے طور پر عیسیٰ کو زندہ اٹھایا، اور یوں فرمایا کہ عیسیٰ کے زندہ جانے میں تمہیں اشکال نہیں، تو میرے آخری پیغمبر پہ بھی تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے. جی یعنی ہمارے اکابر کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم دیے تھے. حضرت ابراہیم صاحب علیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا، صدر المدرسین تھے، کسی نے سوال کیا کہ نبی اپنی قبر میں حیات ہے اس کی دلیل، تو حضرت نے فرمایا تین دلیل، عدم تخریب جسم، عدم توریث و عدم تجویز. اب میں اس کو کھولوں گا تو دیر ہو جائے، میں اشارتاً آپ کو سمجھاؤں. عدم تخریب جسم کا معنی زندہ آدمی کا جسم مٹی نہیں کھاتی. دیکھو ہم زندہ ہیں, پانچ دن بھی سوتے رہے ہیں, مٹی نہیں کھائے گی. فرمائے روایتوں میں ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی, حرام ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے. اور دوسری دلیل, زندوں کے مال میں میراث نہیں چلتی. ہم میں سے کسی کے مال میں میراث نہیں, زندہ ہے, اس لیے کہ مال کا تعلق مرنے کے بعد ہے. اور نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی, دلیل ہے نبی زندہ ہے. اور فرمایا زندوں کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا, وہ طلاق دے تو اور مسئلہ, ورنہ نکاح میں ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. فرمایا نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی نکاح کر نہیں سکتا, حرام ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی زندہ ہے. ہمارے اقابر کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے, اور جہاں علوم تھے وہاں عمل کے بھی وہ پیکر تھے, اعمال بھی ان کی زندگی میں کود کود کر بھرے تھے. تو شاہ داؤد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبی کی تعریف اور صحابی کی تعریف. حضرت نے دو جملوں میں اتنی مختصر تعریف مجھے کہیں نہیں ملی. شاہ صاحب کے تو جملے بھی بڑے عجیب ہوتے تھے. شاہ داؤد اللہ صاحب کے ان کی زبانیں میں نے پڑھی جو شورش کشمیری نے لکھی ہے, ان کی لڑکی نے, بڑی عجیب و غریب ان کے حالات, بہت عجیب. حضرت فرماتے ہیں کسی نے مجھے پوچھا حضرت زندگی کیسے گزری, تو شاہ صاحب نے فرمایا کچھ ریل میں کچھ جیل میں, کچھ ریل میں کچھ جیل میں. اور پھر فرمایا کیا بتاؤں, عطا اللہ نے تقریریں کی تو لوگوں نے کہا واہ واہ, اور عطا اللہ جیل میں گیا تو لوگوں نے کہا آہ آہ, تو واہ واہ اور آہ آہ میں عطا اللہ تباہ ہو گیا. اور ان کا منیمم بیان, اب تو سب بھاگ جاؤ گے اگر عطا اللہ کا یہاں بیان ہوتا, منیمم بیان حضرت کا 5 گھنٹے ہوتا تھا منیمم, اور میکسیمم بیان 14 گھنٹے کا ہوتا تھا. 14 گھنٹے مسلسل, بیچ میں نماز آئی تو نماز پھر شروع, اور مجمع جم کر بیٹھتا تھا, اور اقابر سارے ان کے بیان میں ہوتے تھے. سہارنپور میں بیان تھا, حضرت مدنی کا کسی جگہ بیان تھا. حضرت مدنی کو پتا چلا کہ سہارنپور میں شاہ صاحب کا بیان ہے, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء سے پہلے اعلان کرا دیا حسین احمد بیان نہیں کرے گا, سب چلو عطا اللہ کے بیان میں. عجیب و غریب شاہ. تو شاہ داؤد اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے اور صحابی کی. شاہ صاحب نے فرمایا تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو محمد الرسول اللہ بنتا ہے, اور محمد کے کمالات کو کھولو تو صحابی بنتا ہے. سبحان اللہ, ایسی بہترین تعریف کی, ایسی. اب آپ کیا سمجھو گے اس تعریف کو, کن الفاظ میں صحابی کی اور نبی کی تعریف کیا ہے. تمام نبیوں کے کمالات کو جمع کرو تو سارے کمالات میرے آقا میں جمع تھے, محمد الرسول اللہ بنا. اور محمد الرسول اللہ کے سخاوت ہو یا علم ہو یا قراءت ہو یا تلاوت قرآن ہو یا راتوں کو جاگنا ہو یا قرآن پڑھ کر رونا ہو یا مصلے پر کھڑا ہونا ہو یا قرآن کے سامنے فدا ہو جانا ہو یا ایمان کے لیے جان دینا ہو, فرمایا نبی کے یہ سارے کمالات اگر کھولو گے تو صحابی بن جائے گا. یہ سارے کمالات صحابہ میں موجود تھے. تو میرے بھائیو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دنیا بنائی, ایک یہ دنیا ہے, ایک اس کے بعد دنیا ہے آخرت. اور ہمیشہ ہمارے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی دو چیزوں کو جب ملانا ہو تو حد فاصل چاہیے. بھائی بچے کو ملانا ہے, اب میاں بیوی کو ملانا ہے تو بیچ میں بچہ ہی تو حد فاصل بنے گا, وہ بچہ ہی تو دلیل بنے گا کہ ہاں ابا اور امی, ورنہ تو ویسے ہی گھومتے رہو. میاں بیوی تو کہے جائیں گے ابا اور ابی کا مسئلہ نہیں ہوگا, ابا اور امی یوں ملانے کے لیے بیچ میں حد فاصل چاہیے بچے کا. دنیا میں کسی بھی دو چیز کو ملانا ہو تو حد فاصل چاہیے. تو اب تعالیٰ نے عالم دنیا اور عالم آخرت کو ملانے کے لیے ایک بیچ میں عالم برزخ رکھ دی, جس کو ہم قبر کہہ دیتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے قبر کا ہے, صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ قبر یہ قبر نہیں جس میں ہم دفناتے ہیں, ورنہ تو پھر کسی کو اشکال ہوگا کہ شیر کھا گیا اس کا کیا، سمندر میں ڈوب گیا اس کا کیا، وہ تو قبر میں دفن ہوا ہی نہیں، اس کا کیا؟ یہ تو سمجھانے کے لیے یہ ہم قبر نام رکھ دیا، ورنہ اس دنیا سے نکل کر کے جو گیا وہ قبر ہی میں گیا، چاہے شیر کے منہ میں جائیں، چاہے وہ مچھلی کے منہ میں جائیں، چاہے کسی کے منہ میں جائیں، چاہے اس کو جلا دیا جائے، وہ قبر میں گیا. یہ حد فاصل ہے. الموت جسر یصل الحبیب الى الحبیب، شاعر کہتا ہے موت ایک پل ہے کہ جس سے ایک عاشق اپنے معشوق کو ملتا ہے. میرے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر سے فرمایا، عمر میں نے ایک مکان دیکھا بڑا شاندار، اس کے باہر ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان، تو مجھے جبریل نے بتایا کہ تمہارے عمر کا مکان ہے. اللہ اکبر، دنیا میں رہتے ہوئے مکان کی بشارت، تمہارے عمر کا. فرمایا عمر میرے دل میں آیا کہ میں جا کر تیرا مکان دیکھوں اندر سے کہ کیسا ہے، صوفے وفے اللہ نے کیسے سیٹ کیا ہے تیرے لیے، میں جا کر کے اندر دیکھ لوں نظارہ. لیکن فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی کہ تو بڑا غیرت مند ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا ویسے ویسے جانے کو، تو شاید تیرے دل میں یہ آ جائے کہ میں تیری اجازت کے بغیر کیسے چلا جاؤں. تو حضرت عمر رو پڑے. حضرت عمر نے فرمایا علیک غار یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کرتا اللہ کے حبیب، ذرا دیکھ لیتے کیسا مکان ہے میرے لیے. اچھا ایک طرف یہ بشارت لو معراج کی کہ عمر کے لیے مکان تیار، اور دوسری طرف بخاری شریف ہی میں روایت ہے کہ نیزہ لگا اور دنیا سے جانے کا وقت آیا، اور ایک نوجوان صحابی یا تابعی ہے، وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے اور آپ کی بڑی تعریف کی اور فرمایا اللہ کے حبیب نے آپ کو یوں بشارت سنائی، آپ کو یوں بشارت، آپ بشر مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اللہ کے نبی آپ سے یوں راضی تھے، یوں راضی تھے، اور آپ سے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبیاً لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کی بشارتیں. تو حضرت زور سے روئے اور حضرت نے فرمایا میری تعریف نہ کر، میں یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ، لا لی ولا علیہ. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے. جس کے لیے مکان تک کی بشارت آ چکی ہے وہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، میرے آپ کے لیے کوئی مکان کی بشارت نہیں آئی، لیکن اللہ کا خوف ابھی بھی دل میں پیدا نہیں ہوا. میرے اور آپ کے لیے کوئی بشارت نہیں، موت تک ہم تو ابھی تلوار کے دھارے پر ہیں، موت تک، وہ تو موت کے موقع پر ہی فیصلہ ہوگا کہ جنت یا جہنم، وہاں تک تو تلوار کی دھار پر ہم چل رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ صحابہ کرام ان کے لیے ایسی بشارتیں. تو حد فاصل جو ہے نا بیچ میں، یہ موت ہے، اس کے ذریعے سے محبوب اپنے محبوب کو ملتا ہے، عاشق اپنے معشوق کو ملتا ہے. اب قیامت میں اپنے رب کی زیارت تو ضرور ہونے والی ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ ایمان پر موت دے دے، شرط یہ ہے کہ ایمان پر موت دے. پھر آخرت کے کچھ فیصلے، اور پھر اس میں عجیب و غریب بات، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے اللہ کو، کہ دنیا میں اپنے مومن بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس پر حالات ڈال دیتا ہے. یہ حالات کچھ نہ کچھ آتے ہیں نا، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کانتا چپتا ہے تو بھی اللہ تیرے گناہ کو معاف کرتا ہے، پیار ہے اللہ کو تو معاف کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی صاف ستھری ہو. اور اگر ان حالات سے بھی صاف ستھری نہیں ہوئی تو کچھ سکرات کی سختی ڈال دیتا ہے کہ چلو اسی سے صاف ہو جائے، چاہتا یہ ہے کہ میرے پاس پاک ہو کر آئے. اس سے بھی صفائی نہیں ہوئی تو کچھ قبر میں ڈال دیتا ہے، اس سے بھی صفائی نہیں ہوئی تو پھر حشر کی سختی، اور اس سے بھی صفائی نہیں ہوئی تو پھر اللہ کہے گا کہ اب تیری صفائی کے لیے تھوڑی سی جہنم ہے، اس میں تو جائے گا، اب صفائی کے بعد پھر میں تجھے جنت میں بھیجوں گا. اور جنت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. او ہو، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا شاہ عبد العزیز صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے, ان کی تفسیر عزیزی جو ہے مکمل نہ ہوئی, ورنہ قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا ہو جاتا. کلما رزقوا منها من ثمرة پر میں تمہیں لذت بتاؤں قرآن کی, کلما رزقوا, حضرات علماء جانتے کلما کا معنی بار بار, وارم وار گجراتی ماں کے. اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جب جب میں مومن کو رزق دوں گا, پھل دوں گا, فروٹس دوں گا, تو یہ یوں کہے گا کھا کر کہ آپ پائن ایپل تو ہمارا پہلا بھی آوے لو, آ مینگو تو ہمارا پہلا بھی آوی, تو بدو ایک جیو جاوا کر دو شہن کی, کہ فرق تو لگتو جی نہیں آما. میں ڈھیر گجراتی میں کلما رزقوا کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ ترجمے پر مجھے ہمارے محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے استاد محترم بلبل گجرات حضرت کا ترجمہ یاد آیا, انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا یہ بیٹا جو مانتا نہیں تھا کنعان, ایمان نہیں لایا تھا, اللہ اس کو بچا لینا, اس کو بچا لے. بہرحال باپ ہوتا ہے جسمانی اولاد چاہے نا فرمان ہو لیکن باپ کا دل مانتا تھوڑا ہی ہے, وہ نبی تھے پھر بھی دعا کر رہے تھے یا اللہ اس کو بچا لینا, یہ فلٹ میں چلا جائے گا. تو اللہ نے یوں کہا انہ عمل غیر صالح, نوح اس کے اعمال اچھے نہیں, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا اس کے بچانے کا, فتکون من الجاہلین, ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے. تو ہمارے محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہ عمل غیر صالح کا ترجمہ ڈھیر اردو میں فرماتے تھے, ایسا بہترین ترجمہ دل میں اترنے والا, نوح آئندہ سوال نہ کیجیے اس کے ڈھنڈے اچھے نہیں ہے, انہ عمل غیر اس کے ڈھنڈے اچھے نہیں ہے. بہت پیارا ترجمہ, بہت عام فہم, انہ عمل غیر صالح. تو میں نے دھیر گجراتی میں کلما رزقوا کا ترجمہ کیا کہ جب جب بھی دیا جائے گا تو وہ بندہ یوں کہے گا کہ ابو تو پہلا بھی اللہ نے دی, تو کوئی فرق ورق تو آؤ تو نہ جی, دنیا میں تو ہمیں ہمرے لو کہ اوہو اللہ نے نعمت آئی چھ ایسا ہوگا ایسا, یہ تو سب ایک جیسا جا رہا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ پیچھے جو فروٹس ملیں گے اس کے بعد میں تو ٹھیک ہے کہ چلو وہ بولے گا کلما رزقوا, لیکن پہلی مرتبہ جب فروٹ دیا جائے گا تو پہلی مرتبہ تو ابھی پہلی مرتبہ ہے, اس پر کلما کیسے صادق آئے گا؟ اس سے پہلے تو ابھی جنت کا میوہ ملا ہی نہیں ہے, ابھی تو یہ دنیا سے آیا ہے, اس پر کلما کیسے صادق آیا؟ اللہ اکبر. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی قیامت میں یہ بندہ اللہ کو یوں کہے گا, اے اللہ تو نے مجھ کو پہلی مرتبہ بھی جو فروٹ دیا ہے اس کی جو مجھے لذت آ رہی ہے, اے اللہ مجھے سبحان اللہ الحمدللہ کی دنیا میں ایسی ہی لذت آتی تھی. یعنی اس کو وہاں احساس ہوگا, معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سبحان اللہ الحمدللہ کی لذت وہ اس کو آخرت میں محسوس ہوگی, اور ایسے محسوس ہوگی جیسا کہ جنت کے فروٹس کی لذت محسوس ہوگی. تو اس پر وہ کہے گا کلما رزقوا, اے اللہ ایسی لذت تو مجھے پہلے بھی آ رہی تھی. تو حق تعالیٰ کہے گا میرے بندے کھا تو صحیح, ہر وقت کی لذت ڈفرن ڈفرن ہوگی. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جہنم کتنی بڑی ہوگی, اس کی دلیل کیا؟ بہت بڑی ہے اس کی دلیل. تو حضرت نے فرمایا حدیث شریف سنو. اب میں مسافت سے شاہ صاحب فرماتے بتاؤں کہ اتنی بڑی ہوگی تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ حضرت نے فرمایا اتنی بڑی جہنم, اتنی بڑی جہنم کہ نہ ماننے والے سب جہنم میں جائیں گے, نہ ماننے والے اللہ کو سب جہنم میں جائیں گے, اور میجورٹی اس وقت دنیا میں انہی کی ہے, میجورٹی تو انہی کی ہے, اور اس سے پہلے بھی میجورٹی گزر چکی ہے, سب جہنم میں جائیں گے, اور کچھ ماننے والے بھی جائیں گے, نہ ماننے والے تو جائیں گے ماننے والے بھی جائیں گے. فرمایا ان تمام کے اندر میں جانے کے بعد بھی جہنم یوں کہے گی حل میں مزید, یہ اللہ ابھی بہت جگہ ہیں ہو تو لا, یہ جہنم کے بڑا ہونے پر کہ کتنی بڑی جہنم ہوگی. شاہ صاحب فرماتے ہیں جب جہنم اور مانگے گی کہ اور یا اللہ ہو تو لا, تو حق تعالی اپنا پاؤں یوں رکھ دے گا, اللہ کا پاؤں اللہ کی شان کے مطابق ہوگا, ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا پاؤں کیسا ہوگا. بس حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنا پاؤں یوں رکھ دے گا تو جہنم فوراً کہے گی کٹ کٹ کٹ, بس 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 میں بھر گئے. یعنی جو جہنم اللہ کے پاؤں کے بغیر بھر نہیں سکتی وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر. ایک آسان الفاظ میں جہنم کے بڑے ہونے کو سمجھایا. تو میرے بھائیو, اس عالم بالا میں عالم آخرت میں جانے کے بعد بہت ساری نعمتیں ملے گی, بہت ساری نعمتیں. ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہوگی, جنتی جب سارے جنت میں چلے جائیں گے تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے سب مل گیا, تو وہ کہیں گے ہاں سب مل گیا. کہا اچھا کچھ باقی نہیں رہا؟ کہا نہیں. کہا تمنا کرو. کہا کیا تمنا سبھی؟ چلیے اگر آپ کو مجھ کو کوئی دنیا میں یوں کہے کہ تمنا کرو تو ہم کیا تمنا کریں گے؟ سونے کا بنگلہ ہو اور سلور کی اینٹیں ہو اور کیا ہو, بہت تمنا کریں آپ, بہت تمنا. چلیے اپنے تمنا کی انتہا پر چلے جائیں, دو چار بیویاں ہو, اعلی درجے کے کپڑے ہو, ہماری تمنا کی یہی انتہا ہے, اس سے اوپر کچھ نہیں. جب اس کے مقابلے میں اللہ ایسی 10 دنیا عطا کرے گا تو اب اور کیا تمنا بندہ کرے گا کہ اللہ اور کیا مانگو تیرے پاس؟ فرمایا نہیں کچھ باقی ہے. فرمایا کیا باقی؟ فرمایا دو چیزیں باقی ہے, حدیث شریف میں ہے. ایک تو اللہ کہے گا میری زیارت باقی ہے, تم کو سب کچھ ملا, میرا دیدار کہاں ملا؟ جس محبوب کے لیے تم دنیا میں تڑپتے تھے, سجدے کرتے تھے, کعبۃ اللہ کے چاروں طرف دوڑتے تھے, وہ رب کی زیارت تو ابھی ہوئی نہیں تمہیں. اور دوسرا کیا باقی ہے؟ فرمایا میری رضامندی کا اعلان باقی ہے, اس لیے کہ میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جاؤ میں تم سے, میں ہمیشہ راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دو نعمتیں. ان دو نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی زیارت. میں نے اسی کے لیے آیت پڑھی من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عمل. اچھا تو وہ بیچ میں بات آ گئی تھی, میں اس کو پورا کروں. تو وہ ہندہ جو ہے نا اللہ کے حبیب کی خدمت میں پہنچی, ابو سفیان کی بھی, کہ اللہ کے حبیب مجھے ایمان لانا ہے, کلمہ پڑھا دیا. پچھلی زندگی پر تانا نہیں دیا حضرت نے. اب ابن قیم جوزی جیسا محدث وقت اس روایت پر ایک سوال کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس ہندہ کو کیوں ایمان دیا, یہ تو بہت بڑی دشمن تھی, تو نے ابو لہب کو نہیں دیا, ابو جہل کو نہیں دیا, عتبہ کو نہیں دیا, شیبہ کو, سب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیا, اسی کو تو نے کیوں دیا؟ اللہ تیرا راز سمجھ میں نہیں آتا, حکمت سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے ابن قیم کے بعد دل پر ایک بات کھولی. ہدیت الحبارہ میں ابن قیم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, فرمایا اللہ نے میرے دل پر یہ بات کھولی کہ دیکھ یہ جو عورت ہے نا ہندہ, اس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا, تو اس کے پیٹ میں منور ایمان والے کلیجے کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی تو پیٹ میں گیا ہوگا, جس کے پیٹ میں میرے حمزہ کے منور ایمان والے کلیجے کا ٹکڑا ہو, میں اس جسم کو کہاں جہنم میں جانے دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابن قیم نے میرے بھائیو اس پر جو بات نکالا, ہاں بڑا مزہ آتا ہے قرآن اور حدیث سے, خدا پاک کی قسم روح تازہ ہو جاتی ہے ہماری. ابن قیم نے اس سے جو مسئلہ نکالا, فرمایا کہ حمزہ تو بشر ہیں, انسان ہے, نبی کے عم محترم ہے, نبی کے چچا ہے, اور وہ ایمان لائے تو ان کا دل منور ہوا, اور اس کلیجے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی حفاظت کر لی. اور انسان اگر تو قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو سجا لے تو اللہ تجھے جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ اگر تو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے سجا لے, ہمیں اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے سجانے کی ضرورت ہے. تو جو قرآن اور حدیث سے سجے گا, بنائے گا اپنے لباس کو, اپنے دل کو, اپنے اندر کی دنیا کو, حق تعالیٰ کی زیارت قیامت میں نصیب ہوگی. اور زیارت کے باب میں بس ایک روایت پر میں اکتفا کروں. دیکھیے حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. عالم برزخ میں جب وہ پہنچتا ہے تو عجیب و غریب بات ہے کہ فرشتے جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں, ترمذی کی روایت میں من ربک من نبیک کا سوال, اور بخاری شریف کی روایت میں انکم تفتنون فی قبورکم, تم تمہارے قبروں میں میرے متعلق آزمائے جاتے ہو. یہ دونوں روایتیں صحیح ترین ہیں, معلوم ہوتا ہے قبر میں سوال. اب جب قبر میں سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو فرشتوں کو یوں کہتے ہیں, حضرت عمر نے بخاری شریف میں ہے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے حبیب قبر میں ہم جب جائیں گے تو ہنس و حواس ہوں گے, بے ہوش تو نہیں ہوں گے نا؟ تو بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا کا الان, جیسے ابھی ہو نا ویسے ہی ہنس و حواس پورے ہوں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا اذن فلا حرج. میں نے اس کا گجراتی میں کر دیا, حضرت عمر نے فرمایا تو واندو نہیں اللہ نہ حبیب میں ماری اتار ہوں, اذن فلا حرج, تب تو کوئی حرج نہیں, ہم نعمت لیں گے. لیکن یہ عمر ہی جواب دے سکتا ہے, ہم نہیں دے سکتے, ہم نہیں دے سکتے. تو جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کو جب اٹھاتے ہیں سوال کے لیے تو وہ فرشتوں سے یوں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہر جاؤ, یہ آفتاب غروب ہو رہا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے قبر میں کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے, مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو, میری نماز رہ جائے گی, ٹھہرو تم, میں سویا ہوا تھا, میری نماز کا مسئلہ ہے. تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں جو سوال تجھے کرنے تھے وہ تو اسی میں آ گئے, لیکن یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا, جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا. میرے جوانوں, یہ دنیا کے عیاشیوں کی طرف مت دیکھو, اپنے رب کے جمال کو دیکھو, بڑا مزہ آتا ہے اس رب کو دیکھنے میں, بڑا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس, تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اللہ کے حبیب نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا عروس کا لفظ, دلہن کا لفظ. یوں بھی تو کہہ سکتے تھے تو اطمینان سے سو جا, فرشتے یہ بھی تو کہہ سکتے تو آرام سے سو جا, عروس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا اس میں بڑی حکمت ہے, بڑی حکمت ہے. پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اس میں تشبیہ دینا ہے, اے نیک بندے, اے نیک بندی تو بھی سو جا, اب قیامت تک تیرے محبوب اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پھر پہلی رات کی دلہن کو جب اس کا شوہر صبح میں اٹھاتا ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے, اے نیک انسان, قیامت میں جب تیرا رب اٹھائے گا تو تیری پہلی نظر اپنے مولا کے اوپر جائے گی. نم کا نومت العروس, یہ ہیں اصل بات. اللہ کی زیارت بہت بڑی چیز ہے. دیکھو اللہ تو دینے پر آیا. میں نے رمضان میں ایک بات سنائی تھی, چلو میں یہاں بھی تمہیں سنا دوں, کہ تعالیٰ اتنا دینے پر آیا, اتنا دینے پر آیا کہ رمضان میں اس نے ہمارے لیے کتنے مسئلے حل کر دیے, شیطان کو باندھ دیا. روایت میں ہے شیطان کو اللہ باندھ دیتا ہے رمضان شروع ہوتے ہی. اب ہمارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو پیدا ہی نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا کہ باندھنا ہی نہ پڑتا, یہ تو نے پیدا کیا تو باندھنا پڑا. لیکن میرے بھائیو, شیطان کے پیدا کرنے میں ہمارے لیے رحمت ہے. کیا رحمت ہے؟ دیکھو دنیا میں کسی کا بچہ بگڑ جاتا ہے تو ماں کہتی ہے میرا بچہ تو بڑا اچھا ہے, دوستوں نے بگاڑ دیا, بچے کو بچا لیا اور بدنامی کا ٹوکرا ڈال دیا دوستوں پر. شوہر بگڑ جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر تو بڑا اچھا ہے, دوستوں نے بگاڑ دیا, شوہر کو بچا لیا اور توکرا دوستوں پر ڈال دیا. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ تو بڑا اچھا ہے, شیطان نے گناہ کروایا. اللہ اکبر, کیسے اپنے بندے کو اللہ بچا رہا ہے. اچھا میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن سے ثابت ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان غالب آ گیا اس لیے ذکر چھوڑ دیا اس نے. ہمارے اللہ ہمیں بدنام کرنا نہیں چاہتا, تو شیطان کو پیدا کیا. پھر رمضان میں اتنے راستے, فرمایا روزانہ 10 لاکھ کو آزاد کرتا ہوں, مطلب تو بھی مان. فرمایا میں نے بھاؤ بنا دیا تاکہ ہم عبادت کریں, اس کے بعد فرمایا آخری عشرا قیمتی دیا تاکہ اور عبادت کرے، فرمایا تجھے شب قدر بھی دے دی تاکہ اور تو عبادت کرے، اور عبی ابن قاب تو قسم کھا کر فرماتے تھے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے، حضرت عبی کا تو فیصلہ تھا میں نہیں کہتا ورنہ کہیں تم 27 کو جاگو باقی راتوں میں سو جاؤ، عبی ابن قاب کہتے تھے کہ 27 ہی کو، اور دلیل کیا دیتے تھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تو لیلۃ القدر تین مرتبہ آیا، انا انزلناہ میں تین مرتبہ اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، تو تین مرتبہ لیلۃ القدر آیا تو 9 کو 3 میں ضرب دو کتنے ہو جاتے ہیں 27، فرمایا اللہ نے تو خود ہی اشارہ کر دیا کہ 27 میں ہے، عبی ابن قاب مفسر قرآن تھے، اقرا القوم تھے، بہرحال ان کی یہ دلیل ہے، تو لیلۃ القدر بھی ہمیں دیا، اس سے بھی اگر معافی تلافی میں کچھ کمی ہو گئی، فرمایا لیلۃ الجائزہ دیا کہ جس دن ہم بال بنانے میں اور کپڑے استری کرنے میں لگتے ہیں، اور وہ عشرہ بھر نمازیں پڑھی تھی اور وہ رات کبھی فجر بھی غائب جماعت کے ساتھ، لیلۃ الجائزہ دی انعام کی رات، اس سے بھی مغفرت کے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو پھر تعالیٰ نے عید کا دن دیا کہ چلو عید میں تو آ جا میں اسی کے ذریعے سے تجھے معاف کر دوں گا، اور کیسے معاف کرتا ہے، فضائل اعمال میں ہمارے حضرت نے روایت نقل کی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، او عیدگاہ میں آنے والوں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کیسا دینے پر آیا ہے وہ رب، اب اگر میں اپنے دامن کو خالی لے لوں تو قصور میرا ہوا کہ نہیں، وہ تو خوب دینے پر آیا تھا، میں نے ہی اپنے رب سے نہیں لیا، تو میرے بھائیو میرا رب بہت دینے پر آیا ہے، وہ قیامت میں بھی نوازے گا ہم کو، قیامت میں بھی ضرور نوازے گا، شرط اس نے لگائی جو میری زیارت کا مشتاق ہو اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحا کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، غیر اللہ کو نہ لائے دل کے اندر، اور اعمال صالحا کرے، جو یہ دو کام کرے گا میں محبوب، اللہ کہتا ہے میں تمہارا محبوب ہوں، اپنی زیارت سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، بھائیو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، حق تعالیٰ نے اس زمانے میں امت کے مجازوں کو بنانے کے لیے دو تین کام ہم کو دیے، ایک کام ہم کو دیا مکاتب کا نظام مضبوط ترین بناؤ، مکاتب کا نظام مضبوط بناؤ، ہمارے اقابر کی سوچ مکاتب کے باب میں یہ ہے کہ بچپن میں جن کا قرآن محفوظ ہو گیا اور عقائد محفوظ ہو گئے انشاءاللہ قیامت تک مرتے دم تک اس کے عقائد نہیں جا سکتے ہیں، تو مکاتب کے نظام کو تھوس سے تھوس، مضبوط سے مضبوط بناؤ، اور دوسرے نمبر پر دعوت و تبلیغ کا مجاز اب تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے دیا ہے ہم کو، تاکہ ان اللہ کے بندوں کو، ان اللہ کے بندوں کو جو بہت دور ہیں اللہ سے، بہت دور ہیں شرابوں میں، کسینوں میں، ایمان سے دور، بہت دور ہیں، وہ ایمان سے جڑ جائیں، وہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اس کے لیے حق تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت دی، دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سناؤں تمہارے دلوں میں عظمت پیدا ہوگی، ایک عجیب و غریب جماعت لے کر مولانا چلے تھے میوات میں، کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جماعت میں، کون کون لوگ تھے، مولانا علی میاں صاحب، مولانا منظور صاحب، اور کون، مولانا ظفر احمد عثمانی جیسا فقیہ وقت جس نے 22 جلدوں میں مسلک احناف کو مدون کیا اعلا السنن کے نام سے، یہ دھرندر لوگ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہے ہیں، 12 کلومیٹر پیدل جماعت چلی تھی، 12 کلومیٹر پیدل جماعت میوات میں، اور دیر رات پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت علیہ صاحب نے سب کو فرمایا مولوی علی میاں تم بھی سو جاؤ، مولوی ظفر تم بھی سو جاؤ، منظور تم بھی، بھائی تم سب تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، سب کو بستر بچھا دیے، سب سمجھے کہ حضرت تو ہم سے زیادہ عمر کے ہیں، حضرت بھی سو جائیں گے، ہم سب سوئے، اللہ اکبر، حضرت نے نماز شروع کر دی، بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے، اتنا روئے، یوں نقل کر کے بتا رہے حضرت منظور صاحب، یوں ہچکیاں چر رہی تھی، یوں رو رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا میں تمہیں کیا نقشہ بتاؤں حضرت کے رونے کا، فرمایا ہم نے کتابوں میں پڑھا اور پڑھایا اور ہم نے کتابوں میں سنا اور سنایا نبی کے رونے کو امت کے لیے, لیکن اس کے غلام کو جب ہم نے رونے دیکھا تو ہمیں یہ ہوا کہ جب غلام اتنا رو رہا ہے تو محبت کا رونا کیا ہوگا. فرمایا کیسے؟ وہ جو نقشہ کھینچا ہے نا, فرمایا جیسے ایک باپ کا نوائے کا لڑکا ہو اکلوتا اور سارا بزنس وہی سنبھالتا ہو اور وہ بیٹا اچانک مر جائے اور باپ اس کو قبر میں اتارے اور اتار کر کے جب چلے اس باپ کی کیفیت کو دیکھنا جو کیفیت اس کے باپ کی ہے اس سے زیادہ غم کی کیفیت امت کی فکر میں حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. کیسا درد کیسا غم امت کے باب میں. میرے بھائیو, جب تک یہ درد اور غم ہماری زندگیوں میں امت کے باب میں پیدا نہیں ہوگا, لوگ آج جزی مسائل میں الجھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہ جزی مسائل میں ہم الجھ کر رہ گئے اور امت ایمان چھوڑ رہی ہے, امت کفر میں جا رہی ہے. میرے بھائیو, ایسے وقت میں ہمیں دعوت و تبلیغ کو اپنے سینے سے, اور اب تو ہمارے نظام الدین سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے, اپنے علاقوں میں کام کرو, اپنے ملکوں میں کام کرو, اور اپنے ملکوں میں کام کر کے اپنے ملک کو ایمان پر اٹھاؤ. ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے بھائیو, ہمارے یہاں کے جو تقاضے ہیں, آج گشت کا بھی دن تھا, اس لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قربانی دیں. اور اس کے لیے بتائیں بھائی اپنا نام.
چار مہینے کا
بھائی, ارے ارادہ تو کرو, تمہیں کون ابھی پکڑ کے لے جائے گا جماعت میں؟ آمین آمین.
ہمارے بات ساتھی جا بھی رہے ہیں ہندوستان, چار مہینے کے لیے بات ساتھی جا بھی رہے ہیں.
بتاؤ بھائی جلدی, جوان ساتھی اللہ کے راستے میں نکلیں بھائی.
سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں بھائی, ہو جاؤ بھائی, نام نہیں دیکھیں گے بھائی, چلو ہم پر تیار.
الحمدللہ ماشاءاللہ.
سب کو اللہ تعالیٰ قبول
کرے. آمین آمین.
اب اور ہی تقاضا ہے بھائی, 40 دن کی جماعت ہم کو سینٹرل امریکہ نکالنا. اور بات ساتھی نے کہا بھی ہے کہ بھائی رمضان کے بعد ہم نکلیں گے, وہ ساتھی بیٹھے ہوئے تو سمجھ جائے گا اس کا نام آ جائے گا.
بتاؤ بھائی, بہت تقاضا ہے. دیکھو ایمان سے لوگ جا رہے ہیں دور. آمین. شفیع بھائی لکھو, سلمان بھائی
اور ساتھی بھی بتائے بھائی, 6-7 ساتھیوں کی ایک جماعت چاہیے
بھائی. بتاؤ بھائی, ایک چلے کا تقاضا ہے, ایک چلے کا.
بتا رہے بھائی, بتاؤ تاکہ دعا ہو جائے. ساتھیوں کا وقت تبدیل ہو رہا ہے, آگے پیچھے تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں گے, بس سے بات کر لیں گے. اور ساتھی بولو
بھائی, بولو بھائی, ایک چلے کی جماعت تو بن جائے, بتاؤ.
قریب میں ہی جانا ہے بھائی, دو تین ملک کی جماعت سب ارادہ کرتے ہیں بھائی, اپنے مسلح میں محنت کریں گے, مسلح مسجد کی محنت کریں گے بھائی, ایک دو ہفتے میں یہ جماعت بن جائے گی تو ان شاء اللہ فورا روانہ ہو جائے گا. سارے ساتھی کوشش کریں گے بھائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہمارا مقامی جس طرح بتایا نا بھائی, مقامی کام میں ہم زیادہ زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں گے. 5 افراد کریں جو ہمارے بعض بندی کو صبح میں بسویرا ہوتا ہے, بعض عیسا کے بعد ہوتا ہے, تو بسویرے میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اسی طرح روزانہ تعلیم اور تعلیم گھر جا کر بھی کرنے کی کوشش کریں. گھر میں سارے ساتھیوں کو 6 نمبروں کے ساتھ کرنا ہے, گھروں میں تعلیم جو ہوتی ہے وہ چھ نمبروں کے ساتھ کرنا ہے، گھر جا کر بھی تعلیم کریں، مسجد میں تعلیم ہوگی اس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کریں، گائے گندے کی ترتیب روزانہ ایک ایک ملاقات پر فکر کریں، ہفتے میں درس جس طرح آج درس ہوا ہے اسی طرح ہم دوسرے درس کی بھی فکر کریں، مشورے سے جہاں بھی درس ہو کرتے ہیں، اور مہینے کے تین دن سارے ساتھی کوشش کریں گے تمام کو ٹاپک کے ساتھ.
آمین آمین. درود شریف پڑھنے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ جلی خفی ظاہر باطن صغائر قبائر کو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں آپ کے بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے اے اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اللہ غلط راستوں سے، غلط دوستوں سے، غلط صحبتوں سے پورے پوری ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ جو بے کاروبار ہے ان کو کاروبار عطا فرما، سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، رزق حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، نکاح والوں میں محبت اور اولاد صالح عطا فرما، اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور قرۃ عین بنا، الہ العالمین جو بیمار ہیں شفاء دائمہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ جن اعمال سے تیرے حبیب راضی ہوتے ہیں ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ چاروں طرف عریانیت ہیں، بے حیائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ اسی میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ آپ ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا تو مولا ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ آپ ہماری ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری بھی حفاظت فرما لیجئے، اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان پر جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمانا، اللہ نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، تلاوت پر موت عطا فرمانا، اے اللہ مآباد الموت کی ساری زندگی کو آسان فرمانا، اور قیامت میں میرے مالک آپ اپنا فضل کرم رحم فرما کر نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، نبی کی رفاقت و معیت جنت الفردوس میں عطا فرمانا، اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اللہ اس وقت عرب و عجم میں فتنوں کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، میرے مالک تیرے علاوہ اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے، اللہ کیسے معصوموں کو مارا جا رہا ہے، کیسے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اللہ کیسے جوان جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، اللہ ہاسپٹلوں میں پڑے معصوم بچے پوچھ رہے ہیں میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا بھی کوئی نہیں، اسے کیا پتا کہ اس کے ماں باپ تو قبر میں جا چکے، اللہ امت کے اس فتنے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اگر روک سکتا ہے تو تو ہی روک سکتا ہے، میرے مالک مقلب القلوب تو ہی ہے، مصرف القلوب تو ہی ہے، سب کے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے، امن و امان کی طرف پھیر دے، فتنوں کو ختم فرما دے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، فتنوں کو اللہ مبارک مہینہ گزرا تجھے کیا سنائے، تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ کتنی جگہوں پر افطاری کے لیے کھجور بھی نصیب نہ ہوئی، میرے مالک انہوں نے مری ہوئی بلیاں کاٹ کاٹ کر کھائی میرے رب، اور ہم یہاں خوب مزے سے کھاتے رہے، اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، اللہ امت توبہ نہیں کرتی ہم کیا کریں، اس کا علاج صرف توبہ ہے، اس کا علاج صرف تیری نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، آپ نظر کرم فرما کر اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں. تجھے طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کا واسطہ ہے. اے اللہ تو ان حالات کو امن سے مبدل فرما دے. اے اللہ تجھے حضرت حمزہ کی ناش کا واسطہ ہے, ان حالات کو خیر سے مبدل فرما دے. اے اللہ بغیر پانی کے تڑپ کر جان دینے والے نبی کے نواس حسین کا واسطہ ہے. اے اللہ ان کے صدقے میں امت کے حالات کو خوشگوار فرما دے, فتنوں کو دور فرما دے, ہمارے جوانوں کو تجھ سے محبت نصیب فرما, تیرے حبیب سے محبت نصیب فرما, تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما, اور یانیت اور بے حیائی کے ماحول سے ہمارے بچوں کی, ہمارے جوانوں کی, ہماری بیٹیوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو تیرا مخلص بندہ ہے جس کی آمین تجھے پیاری ہے, ہم نہیں جانتے ہیں تیرا کون پیارا ہوگا. اللہ جب تو اس کی آمین کو قبول کر رہا ہے اس کے ساتھ ہماری آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ
الا. چھوٹا سا اعلان ضروری سن لیں, آئندہ کل انشاءاللہ حضرت مولانا کا بیان جامع مسجد میں ہوگا. ایک اور ہم گزارش, آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ پرسوں بودھوار کو میرے آپ کے ہم سب کے بزرگ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث جامعہ ڈابیل مفتی گجرات حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ ہوں, ساتھ میں حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دونوں ہماری بستی میں 3 یا 4 دن کے لیے صرف تشریف لا رہے ہیں. دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بزرگوں کی مجلسوں سے خوب فائدہ اٹھائیں. دو چیزیں مجھے عرض کرنی ہے جو انڈیا سے پتا چلا کہ آج کل حضرت مفتی صاحب کو دو چیزوں سے بڑی سخت چڑ ہے, ان کا اہتمام کریں ذرا. نمبر ایک, کوئی بھی جان کر انجانے میں نادانی میں مفتی صاحب کی تصویر فوٹو میں لینے کی نہ کریں, موبائل کے اندر تصویر کھینچنے کی کوشش نہ کریں. خدا نخواستہ مفتی صاحب نے دیکھ لیا تو اتنا بگڑتے ہیں, سنا بعض مرتبہ تو بڑا قیمتی سے قیمتی کسی کے ہاتھ میں فون ہے تو اس کو لے کر پھوڑ دیں گے, توڑ دیں گے. مفتی صاحب کو اس سے سخت چڑ ہے. اور نمبر دو, جس مسجد میں بھی پروگرام ہو, ہماری عام بیماری ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوتے ہی بات شروع کر دیتے ہیں. اگر بات ہی کرنا ہے تو جب نماز کھڑی ہو تب ہی مسجد کے اندر آئیں. لیکن مفتی صاحب بات کرنا ویسے بھی مسجد کے اندر بالکل ناجائز ہیں, لیکن ایک اللہ کا ولی آ رہا ہے اور اس کو سخت چڑ ہے اس بات سے, تو اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ بالکل مسجد میں شور شغب اور ہنگامہ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.